وقال اتخذ اللہ ولدا. اب ذرا سا کلام عیسائیوں کی طرف پھر رہا ہے، اہل کتاب کے دوسرے گروہ کی طرف، اور ان لوگوں نے کہا اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے. کنہوں نے کہا یہ؟ عیسائیوں نے کہا. سبحانہ، پاک ہے وہ، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب اسی کا. کل لہو قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار، تابدار، اطاعت گزار، عاجز، اس کے آگے جھکے ہوئے. کتنا خوبصورت جواب ہے، کتنی بہترین تردید ہے. ایک تردید یہ ہو سکتی تھی، قال اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے اللہ نے بیٹا بنا لیا، تو جواب میں کہا جاتا نہیں اللہ نے بیٹا نہیں بنایا، یا کہا جاتا تم جھوٹے ہو. کیا کہا؟ سبحان، کتنا خوبصورت جواب، سبحانہ، پاک ہے وہ، بل لہو ما فی السماوات والارض، اسے ایک بیٹے کی ضرورت کیوں، اس کے لیے تو آسمان و زمین کی ہر چیز ہے. بیٹا تو اس کو چاہیے ہوتا ہے جو خود کمزور ہوتا ہے، جو خود محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اسے اپنے بڑھاپے کا خوف ہے، اسے اپنی دنیا سے جانے کا خوف ہے، اس کو یہ فکر ہے کہ اس کے جانے کے بعد کوئی اس کا مال سنبھالنے والا ہو، اس کے بزنس کو سنبھالنے والا ہو، کوئی اس کے بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہو، مرنے کے بعد کوئی اس کے لیے دعائیں کرنے والا ہو. اللہ کو تو ایسی کوئی کمزوری لاحق نہیں، اس کو تو ایسی کوئی ضرورت نہیں. سبحانہ، پاک ہے وہ، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض، پھر اللہ کی شان بیان کی گئی کہ اللہ وہ ہستی ہے جو آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. یہ بدی کی صفت یہاں کیوں آئی؟ اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. فرمایا اللہ تو وہ ہوتا ہے جو ایسا کام کرے جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تو ایسی کوئی صفت نہیں تھی کہ آسمان و زمین کی تخلیق کرتے یا انہوں نے کچھ نئی چیز بنائی ہو. وہ دنیا میں آئے اور رہے تو انہوں نے وہی کچھ کیا جو عام انسان کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں بنا کر دکھائی جو پہلے سے موجود نہ تھی. وہ جو ان کے معجزات تھے کہ پرندے کو اڑاتے تھے یا کوڑی کو یا مادرزاد اندھے کو درست کرتے تھے، تو یہ سب کچھ بھی قرآن میں آتا ہے بِإذن اللہ تھا، ان کی اپنا اس میں کوئی کمال نہ تھا. تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالی کی ذات میں، اس لیے تم کیسے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، کون؟ اللہ. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو بس کہتا ہے اس کو کون، ہو جا. فَيَكُون، تو وہ کام ہو جاتا ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ طاقت تھی؟ کیا یہ اختیار تھا؟ جب یہود ان کو تنگ کر رہے تھے، ستا رہے تھے، یا جب وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور بات ان کی کوئی سن نہیں رہا تھا، تو وہ کن کہہ کر سب کے دل بدل دیتے. لیکن چونکہ وہ خدا نہ تھے نہ خدا کے بیٹے تھے، اس لیے ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہ تھا. اس کے بعد تیسرے گروہ کی طرف توجہ. وقال الذین لا یعلمون، مشرکین مکہ کی طرف بات کی جا رہی ہے، چونکہ پیچھے تین گروہوں کی بات ہوئی تھی نا، یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ. یہود کی بات تو بہت گزر چکی، نصارہ کی بات کا رد بھی ہو گیا، اور تیسری طرف اب اہل مکہ. وقال الذین لا یعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، لولا یکلمن اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا. یہ جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور دوسروں کو یہ کسی خاطر میں نہیں لاتے. وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله، یہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، لا يعلمون، ان کو ہر دفعہ کہا گیا، اہل مکہ کو یا مشرکین عرب کو ہر دفعہ کہیں امیین کہا گیا، اور یہ دوسری جگہ ہے جہاں لا يعلمون کہا گیا، اور وہاں واضح کہا گیا لا يعلمون الكتاب، اور یہاں لا يعلمون بس، مراد کیا لا يعلمون الكتاب. تو اللہ کے ہاں لا علم کون ہے، بے علم کون ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتا. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے انہی جیسی بات. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں سے کنہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم سے کلام کرے؟ مطلب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ ارن اللہ جہرتن، اور اللہ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انہیں کوہ طور پر لے گئے تھے. تشابہت قلوبہم، ان کے دل باہم ملتے جلتے، ان سب کا قصور ایک ہی، ان سب کی مرض ایک ہے. بٹے ہوئے بظاہر گروہوں میں اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے، اصل میں ایک ہی چیز ہے. تشابہت قلوبہم، قلوب کی بیماری ہے، یعنی دلوں کے اندر بیماری ہے، دلوں کی خرابی کا شکار ہیں. سورۃ طور میں آتا ہے کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحرا او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پہلے جتنی بھی قومیں آئیں انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کو کیا کہا؟ ساحر کہا، مجنون کہا. اتواصوا به، کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے تھے بعد والوں کو؟ بل هم قوم طاغون، بلکہ بات یہ کہ سب سرکش لوگ ہیں. تو ان کے بھی اندر چونکہ سرکشی ہے، اس لیے ان کی باتیں اور ان کی بیماری ویسی ہی ہے جیسے اہل کتاب کی ہے. ان پڑھے لکھوں کتاب والوں اور ان پڑھوں میں، لا یعلمون میں فرق کوئی نہیں. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اصل فرق عمل سے آتا ہے، اور کس چیز کے عمل سے؟ بنیاد کیا؟ دل کا بدلنا. اگر دل نہیں بدلا، دل میں تبدیلی نہیں آئی، دل کا مرض دور نہیں ہوا، تو کچھ بھی نہیں ہوا. آج ہم سب اس کی روشنی میں اپنا اپنا جائزہ لیں، اگر ہمارے دلوں سے دوسرے مسلمانوں کے خلاف حسد، بغض، عداوت، نفرت ختم نہیں ہوئی، تو کچھ بھی نہیں ہوا. اگر ہمارے دلوں میں وسعت نہیں آئی، تو کچھ حاصل نہیں. اگر ہمارے دلوں میں صرف اللہ کی بڑائی نہیں آئی، کچھ بھی نہیں پایا، کچھ بھی نہیں سیکھا. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے بیان کر دی ہے آیات، ہم نے بیان کر دی ہے حقیقت، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ لقوم یوقنون، اس گروہ کو. قوم کہتے ہیں گروہ کو، ان لوگوں کو. یوقنون، جو یقین رکھتے ہوں. کس پر یقین رکھتے ہوں؟ حق پر یقین رکھتے، اللہ کی بات پر، اللہ کے دین کی اس تعلیم پر. اور آگے والی آیت پر، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر. کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہود پہ بھی تنقید ہو چکی، نصارہ پہ بھی ہو چکی، اور اہل مکہ پہ بھی ہو چکی، مشرکین پہ بھی. اب ان سب کی اصلاح کہاں ہے؟ سب کے لیے معیار کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا. حق کس کے پاس ہے؟ حق کا حامل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ہمیں اپنی اصلاح اور تربیت اور ہدایت کے لیے کس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت، کون سی؟ بشیرا و نذیرا، تورات میں بھی مذکور فرمائی ہے، یعنی انا ارسلناک سے لے کر، جس کا ترجمہ یہ ہے، تورات کی آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو گواہ بنا کر بھیجا، اور تم جنت کی خوشخبری سنانے والے، عذاب سے ڈرانے والے ہو، اور میرے بندے اور رسول ہو. میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، نہ بد مزاج ہو، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں چلا کر پھرنے والے، نہ بدی کا بدلہ بدی سے لینے والے، بلکہ معاف اور درگزر کرنے والے ہو. میں اس وقت تک تمہیں فوت نہ کروں گا جب تک دین پھیل نہ جائے، اور آپ کے ذریعے لوگ سچے مسلمان نہ ہو جائیں، اور ان کی اندھی آنکھیں کھل نہ جائیں، بہرے کان سننے نہ لگ جائیں، زنگ آلود دل صاف نہ ہو جائیں. یہ مسند احمد اور بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا گیا، اور آپ کے مقاصد، آپ کی آمد کے کیا ہیں، جو اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں بھی بتا دیے گئے، یہ خصوصیات جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. بلا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا. اسی لیے آج سب کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کس کو معیار بنائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، کیونکہ قرآن کا یہی پیغام ہے. حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تورات کا نسخہ ہے. آپ خاموش رہے، حضرت عمر نے اسے پڑھنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوتا چلا جا رہا تھا. حضرت ابوبکر نے یہ صورتحال دیکھ کر کہا، اے عمر، تجھے گم کرنے والیاں گم کریں، ایک محاورہ ہے، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا، کیا تم رسول کی طرف نہیں دیکھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عمر نے جب آپ کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے تو کہنے لگے، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں. ہم اللہ کے پروردگار ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گئے. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ آج موجود ہو اور تم مجھ کو چھوڑ کر اس کی پیروی کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی ایون اگر نبی بھی موجود ہو اور تم میری سنت چھوڑ کر اس کی طرف چل پڑو تو گمراہ ہو جاؤ گے. اگر موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو ضرور میری ہی پیروی کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حق کہاں ہے؟ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آج کے دور میں خواہ کوئی یہود ہو، نصارہ ہو، مشرکین ہو، دنیا کا کوئی بھی نام ہو، سب کے لیے جنت میں جانے کا جو راستہ بنایا گیا وہ کہاں سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اسی کی تاکید ہے یہاں. اور اگر کوئی اس بات کی پیروی نہ کرے تو جیسے پیچھے میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سنا چکی ہوں، بھلا کہاں آئی تھی؟ آیت نمبر آئی تھی، دوبارہ آپ کو کوٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے، جس میں مختلف گروہوں کا ذکر ہوا تھا. آیت 62 کی تفسیر میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی اور وہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میرے بارے میں سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پہ ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا. یہ صحیح حدیث ہے کہ اب سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کریں، کس کو فالو کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ کی کتاب محفوظ ہے. میں نے آپ کو کمپیریزن کر کے بتایا تھا، کون سی آیت کی تفسیر میں؟ اس کے فوراً بعد جو وہ آیت آئی تھی، آیت نمبر 75 کی تفسیر، جس میں بائبل کے اندر 200,000 اختلافی روایات کا ذکر تھا اور 1/8 اس کا زیادہ اہم تھا، اور اس کے مقابلے میں قرآن پاک کی جو اوتھینٹیسٹی ہے اس کا بھی ذکر کیا تھا. ٹھیک، اب آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کے سامنے واضح نشان موجود ہیں ہدایت کو دیکھنے کے، کہ کس کی پیروی کرنی ہے؟ جس کی اپنی سیرت سنت محفوظ ہے، جس کی کتاب محفوظ ہے، جس کا لایا ہوا دین محفوظ ہے. یہود اگر صرف اپنے انبیاء کو مانیں گے تو نہ ان کی سیرت محفوظ ہے نہ ان کی کتابیں محفوظ. عیسائی اگر صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو نہ ان کی لائف ہسٹری محفوظ ہے نہ ان کی کتاب محفوظ ہے، وہ کس چیز کو پیروی کریں گے؟ اور اگر وہ قرآن پاک کی تعلیم کی پیروی کرتے ہیں تو یہ دراصل کیا؟ مصدق لما معہم، اس چیز کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. لہذا حق یہی ہے. ساتھ ہی مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ حق تو آپ ہی کے پاس ہے، لیکن یہ تعصب کا شکار لوگوں کا حال کیا ہے؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے نہ یہودی نہ عیسائی، یہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے، یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ضد کا شکار ہو گئے ہیں، تعصب کا، کہ جو حق ہے بس ہم ہی ہیں، صرف سچے ہم ہی لوگ ہیں. فرمایا کہ یہ چونکہ تکبر کا شکار ہے اس لیے یہ نہ مانیں گے. حتی تتبع ملتہم، ہاں آپ کو اس وقت مانیں گے جب آپ ان کے طریقوں کی پیروی کرنے لگیں. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے، خوش نہ ہوں گے، جب تک کہ تم ان کے طریقے پہ نہ چلنے لگو، یعنی جب تک تم یہودی یا عیسائی نہ کہلواؤ. فرمایا اس کا جواب کیا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے جواب میں کہ ہدایت کہاں ہے؟ نہ یہودیت میں، نہ عیسائیت میں، نہ کسی اور فرقے میں. قل ان ھدى اللہ ھو الھدى، کہ بے شک اللہ کی ہدایت وہی دراصل ہدایت ہے. الھدى، خاص ہدایت. کس کی؟ ھدى اللہ، اللہ کی. اور اللہ نے ہدایت کس میں دی؟ اپنی اس کتاب میں. تو ہدایت کا ذریعہ اور سورس کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اور وہ شخص جو کتاب لایا. اسی لیے بعض لوگ پوچھتے کہ آپ نے اپنے ادارے کا نام الھدى کیوں رکھا؟ تو اس کے پیچھے یہی کانسیپٹ ہے. یہ کسی انسان کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں، کسی گروہ کا نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی مسلک کا نہیں. یہاں پروگرام کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنا، کیونکہ اصل ہدایت یہی ہے. الھدى کیا ہے؟ ھدى اللہ، اللہ کی. یہاں اصل مقصد بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، کسی انسان سے جوڑنا نہیں، کوئی شخصیت پرستی نہیں، کیونکہ کوئی انسان کامل نہیں ہوتا. کامل صرف اللہ کی ذات ہے یا اس کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول ہیں جنہیں اس نے چن لیا. اس کے بعد باقی نیک لوگ، ان سب کا احترام کرنا ہے. کہیں اختلاف ہو جائے تو رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب کی طرف. آخری فیصلہ یہاں سے لینا ہے، اس کے رسول سے لینا ہے. اگر ہمارا یہی معیار ہو جائے تو مسلمانوں میں صحیح معنوں میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی کہے نہیں میں نے تو اس امام کی بات ماننی ہے، دوسرا کہے نہیں میں اس امام کو مانوں گا، تیسرا کہے میں اس کو مانوں گا، چوتھا کہے نہیں میں نے تو بس صرف اس کی ماننی ہے، تو اس سے کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا، اس سے یکجائی نہیں آئے گی، اتفاق نہیں آئے گا، اتحاد نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سب متحد متفق ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو برانچز نکلتی ہیں، گروہ بندیاں بنتی ہیں، پھر ہر ایک اپنے آپ کو صحیح سمجھتا، دوسرے کو غلط سمجھتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ سب کا احترام کیا جائے، سب نیک بندوں کا، سب اولیاء اللہ کا، سب علماء کا، سب فقہا کا، سب دین کی خدمت کرنے والوں کا احترام، اکرام، عزت. لیکن بات ماننے کے بس دو ہی معیار، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی ان کے علماء کی پیروی کی، ان کی باتوں میں آ گئے، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، العلم آپ کے پاس ہے، اور پھر بھی آپ ان کی باتیں مان رہے ہیں، یعنی دین میں مداہنت اور کمزوری ان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ سے بچانے والا کوئی بھی دوست یا مددگار نہ ہوگا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ذرا سوچیں، کسے خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر آپ نے یہود و نصارہ کی بات مان لی، ان کے طریقے کو اختیار کر لیا، ان کی خواہشات پہ چلے، تو پھر اللہ کا ذمہ ختم، اللہ کی مدد ختم. یاد رکھے، آج بھی اگر کوئی شخص سچے دل سے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی صحیح بنیادوں پر لے کے چلنا چاہتا ہے، تو ضرور اللہ کی حفاظت میں رہے گا. اور اگر انسان انسانوں کو خوش کرنے کے پیچھے چل پڑے، یا چند گروہوں یا رہنماؤں یا لیڈرز کی خوشنودی کے پیچھے چل پڑے، تو وہ نہ تو اللہ سے بچا سکیں گے، نہ کسی کام آ سکیں گے. آج آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے، مجھے کوئی مثال دینے کی ضرورت نہیں، آپ سب سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول کی بات کے آگے انسانوں کی بات ہو گئی، اپنے آپ کو انسانوں کی طرف منسوب کرتے ہیں. جیسے یہودیوں نے کس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا؟ یہودا کی طرف. نصارہ نے کس کی طرف منسوب کیا؟ جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ناصرہ کی طرف، یا من انصار اللہ کی طرف. ہدایت اصل میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو انسانوں کی طرف منسوب کرنا نہیں، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. انہ ہدی اللہ، ہدایت کا معیار کیا ہے، ہدایت دراصل کیا ہے، ہدی اللہ، اللہ کی گائیڈنس، اور وہ کہاں سے ملتی ہے، اس کتاب سے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کتاب پس پشت چلی گئی، کتاب پڑھی نہیں جاتی، کتاب پرائیورٹی نہیں رہی، ترجیح کس کو ہے، لوگوں کی باتوں کو، علماء کے اقوال کو، ان کے فرمودات کو، ان کے ملفوظات کو. وہ اتنے زیادہ ذہنوں میں راسخ کیے جاتے ہیں جتنی کتاب اللہ کی آیات نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علماء کا احترام نہیں کرنا چاہیے، ان کی بات ان کا احترام کرنا چاہیے. تو کل ہی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جو شخص علم کا، عالم کا، کتاب کا احترام نہیں کرتا وہ علم حاصل ہی نہیں کر سکتا. لیکن احترام میں غلو نہیں. غلو کیا؟ حد سے بڑھ جانا. ایسا احترام کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیچھے چلی جائے. ایک صاف سیدھی حدیث آئے تو ہم کہیں ہمارے عالم کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، وہ مانتے ہیں اس کو؟ اگر وہ مانتے ہیں ہم بھی مان لیں گے، اگر وہ نہیں مانتے ہم نہیں مانیں گے. کسی کو بھی کوئی دین کی بات بتائی جائے تو فوراً کہتے ہیں اچھا اس بارے میں فلاں عالم کیا کہتے ہیں. اب اگر میں نام لوں گی تو پھر بات سمجھ تو زیادہ آتی ہے، کیونکہ میرے پرسنل میرے ساتھ گزر چکی ہے. لیکن نہ ہی لیے جائے نام تو اچھا ہے، سب کو بتائی ہے. جو بات پتا ہو تو اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اگر قرآن کی، جیسے اب میں تفسیر پڑھاتی تو مجھے لوگ آ کے پوچھتے کس کی تفسیر پڑھا رہی ہیں آپ، تو میں نے بتاتی میں اللہ کی کتاب پڑھا رہی ہوں، کسی کی تفسیر نہیں پڑھا رہی. جو باتیں میں آپ کو بولتی ہوں یہ لکھی ہوئی لکھ لیں اور جا کے مختلف تفسیریں دیکھ لیں. کسی ایک تفسیر کو میں فالو نہیں کرتی، میں کئی ایک تفسیریں کنسلٹ کرتی ہوں. اب باقاعدہ علم بھی حاصل کیا ہے، لیکن کبھی آپ کو صرف اپنے استادوں کے نام سے بات نہیں منشن کروں گی کہ میرے فلاں استاد نے یہ کہا، یا میرے گروہ نے یہ کہا، یا میرے عالم نے یہ کہا. نہیں، اس لیے کہ دین انہ ہدی اللہ، اللہ کی بات اصل حجت ہے، میرے لیے بھی، میرے عالموں کے لیے بھی، میرے استادوں کے لیے بھی، اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے. تو بجائے اس کے کہ کسی عالم کو کوٹ کیا جائے، کیوں نہ ڈائریکٹ اللہ کو کوٹ کیا جائے، تاکہ زیادہ سٹریس فل بات ہو، جس سے نکل بھاگنے کی کوئی گنجائش نہ ہو، جس سے یقین پختہ ہو، عمل درست ہو. جب دلوں میں لوگوں کا خوف بٹھایا جاتا ہے تو ہم ہر کام لوگوں کے لیے کرنے لگتے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں نے کہا ہے، اس کی بات نہ مانی تو اس کی بے ادبی ہو گئی. انسان کو انسانوں کا غلام بنا دیا گیا، جبکہ کلمہ کیا بتاتا ہے، لا الہ الا اللہ، اصل الہ اللہ ہے اور محمد الرسول اللہ، آپ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہی دو چیزیں کافی ہیں. پھر فرمایا کہ اگر آپ اللہ کی ہدایت کی بجائے ان لوگوں کی باتوں پہ چلے تو یہ نہ بچا سکیں گے. آج بحیثیت امت مسلمہ ہمارا حال کیا ہے؟ کیا واقعی ہم یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے طریقوں کی پیروی میں اندھا دھند دوڑ لگائے ہوئے نہیں ہیں؟ ہم ان کے طور طریقوں، ان کے ادب آداب اور ان کے تہذیب اور ان کی ہر چیز کو آنکھیں بند کر کے جو اپنائے چلے جا رہے ہیں، اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کس سے داد وصول کرنا ہے؟ کیا کہلانا ہے کہ ہم بھی آپ سے پیچھے نہیں، آپ ہی کی طرح ترقی یافتہ ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کی زبان بول لی، آپ کا لباس پہن لیا، آپ کی طرح اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، آپ کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی، لہذا آپ کے دماغ سے سوچتے ہیں، آپ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کیا وہ آپ سے راضی ہو چکے ہیں؟ آپ سے خوش ہیں؟ نہیں، ان کے مطالبات تو ایک کے بعد ایک آتے چلے جائیں گے. جب وہ آپ سے اپنی ایک بات پوری کرا چکیں گے، پھر اس کے بعد اگلا مطالبہ اور اگلا، اور وہ قیامت تک راضی نہ ہوں گے. تو پھر ہماری نجات اس میں نہیں کہ ہم غیر مسلموں کو راضی کرتے پھریں، ہماری نجات اس میں ہے کہ ہم حق کا تلاوتی ہی اور انہ ہدی اللہ ہو الہدیٰ، اللہ کی رہنمائی کے مطابق اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے اعمال، اپنی گفتگو، اپنے معاملات، اپنا طرز حکومت، اپنا طرز معاشرت، معیشت، سیاست، ہر چیز کو اللہ کی مرضی کے مطابق لے آئیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوں گے اور یہ لوگ بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اگر وقتی طور پر یہ آپ کو اڈاپٹ کر بھی لیں تو جہاں ان کے مفادات آپ کو چھوڑ کر ہوں گے وہاں وہ آپ کو چھوڑ بھی دیں گے اور آپ کو نقصان بھی پہنچا دیں گے۔ ہم سب کے لیے اس میں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہماری ترقی اور عروج کسی دوسرے کے دماغ سے سوچنے اور کسی دوسرے کی آنکھ سے دیکھنے اور کسی دوسرے کی زبان سے بولنے سے نہیں ہو سکتا۔ اس کو تخلیق نہیں کہتے، کریٹیویٹی یہ نہیں، یہ تو نقل مارنا ہے۔ جس قوم کے پاس اللہ کی رہنمائی موجود ہو اسے دوسروں کی نقالی، اب دیکھیں کہ کسی کی نقالی کر کے انسان کی اپنی اصلیت میں فرق نہیں آتا، تو ہمیں کسی قوم کی نقالی نہیں کرنی، اور نقالی کر کے ہم وہ بن بھی نہیں سکتے اور وہ ہمیں قبول بھی نہیں کر سکتے، اور نقالی کر کے ہماری اپنی صلاحیتیں بھی نہیں نکھر سکتی سوائے اس کے یہ کہ ہم انہی کے مفادات کے لیے کام کرتے رہیں۔ ہمیں اپنے دماغ سے سوچنا ہے، ہمیں خالق کے کائنات کی دی ہوئی تعلیم کی روشنی میں سوچنا ہے اور اپنے مسائل کے حل کو تلاش کرنا ہے۔ اس پر آپ سب کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے احساس کا جاگنا ضروری ہے۔ وہ بات نہ ہو کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جب تک ہمیں احساس نہیں کہ ہماری ڈائریکشن درست نہیں، اس وقت تک اصلاح ہو نہیں سکتی۔ آپ منزل پہ کب پہنچ سکتے ہیں؟ جب آپ سیدھے رستے پہ چلیں، جو راستہ اس منزل تک لے جاتا ہو، اس رستے پہ جانا ضروری۔ اور اس رستے پہ کوئی کب چلتا ہے؟ جب اس کو احساس ہو کہ جو موجودہ رستہ وہ غلط ہے۔ اگر آپ غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہو تو جب تک آپ مانیں نہیں کہ آپ کی ڈائریکشن غلط ہے، اس وقت تک آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ جب تک اس کو چھوڑیں گے نہیں، صحیح ڈائریکشن آپ لے نہیں سکتے۔ اگر ایک شخص غلط رستے پر بھاگا چلا جا رہا ہو، اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، بالکل ٹھیک جا رہا ہے، ایسے شخص کا علاج کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ منزل پہ پہنچ سکتا ہی نہیں۔ تو کسی کی نقالی میں کہ ایک گاڑی بھاگی جا رہی ہے، آپ اس کے پیچھے بھاگ چلیں کہ ضرور یہ تو وہیں جا رہا ہے جہاں میری منزل ہے، اور آنکھیں بند کر کے آپ اس کے پیچھے چل پڑے ہیں، تو معلوم نہیں آپ کو وہ کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ تو اگر آپ کو غلط جگہ جا کر احساس ہو کہ ہم غلط پہنچ گئے، تو اس سے بڑا خسارہ نہیں۔ لہذا بحیثیت مسلمان، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، بحیثیت قوم بھی، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمیں دنیا میں اللہ نے کس کام کو بھیجا ہے، ہم کون لوگ ہیں، اپنی پہچان، پھر اپنی منزل کی پہچان، پھر اس کے لیے درست وسائل۔ مثال کے طور پر اگر یہاں سے کوئی لاہور جانا چاہے اور اس کے لیے گدھے پر بیٹھ جائے یا سائیکل پر بیٹھے، اور چاہے وہ رستہ سیدھا ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو پہنچنے کے لیے ہلاکت کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو خواہ منزل کا پتہ چل چکا ہو کہ منزل فلاں جگہ ہے میری، راستہ بھی پتہ چل گیا، لیکن وسیلہ اور ذریعہ اور طریقہ آپ کا درست نہیں وہاں پہنچنے کا، تو بھی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے، اس کے پہلے ہی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ تو کسی منزل تک پہنچنے کے لیے جہاں منزل کا پتہ معلوم ہونا چاہیے، وہاں صحیح راستہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور اس رستے پہ چلتے ہوئے جو ذریعہ آپ نے استعمال کیا وہ بھی درست اور مناسب ہونا چاہیے۔ ان ایڈیکویٹ، غیر مناسب، غلط طریقہ آپ کو منزل تک نہیں پہنچائے گا۔ وسائل کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلا آپ پیاسے ہیں، پانی موجود ہے، لیکن جس برتن میں پانی ہے وہ گندا ہے، وہ درست نہیں، تو آپ اسے پی نہیں سکتے۔ ہاں آپ کے ہاتھ موجود ہیں اور آپ کپ اٹھا سکتے ہیں، منہ تک لا سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تو بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی منزل بھی پہچاننی ہے, انڈیویجولی اپنی اپنی بھی, بحیثیت قوم بھی اس کے لیے جدوجہد اور کوشش بھی کرنی ہے, لیکن صحیح طور پر صحیح وسائل اور صحیح ڈائریکشن کے ساتھ.